بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إنك لعلى خلق عظيم دور پڑی بر محمد وآل محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل محفل ہے میلاد کی اور تینوں ہی مناسبتیں میلاد کی مناسبت ہیں اور میلاد کی محفل میں درود کی جو برکت ہے وہ ان ہستیوں کا حق بھی بنتا ہے اور اس درود کا فیض یقیناً ہمارے بھی شامل حال ہوتا ہے. لہذا اپنی ان پاکیزہ زبانوں سے ان پاکیزہ ہستیوں کے لیے کثرت کے ساتھ درود اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھا کریں. میں پھر گزارش کروں گا بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرار نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں مزاحم ہوں اور آپ کا وقت لوں. میں ایک قبلہ علامہ عباس ملی صاحب کے کہنے پر ایک شرکت کے لیے اور اس محفل سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. بہت وقت شارٹ تھا مگر شبر بھائی نے گزارش کی تو چند نکات اپنے ان بزرگان و پیشرو مقررین کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے جو میرے ذہن میں آئے کہ تکرار مطلب بھی نہ ہو اور موجودہ صورتحال اور میلاد کو سامنے رکھا جائے. جس پیغمبر اعظم کی ولادت کی مناسبت سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے اور پیغمبر سابق اور ایک پیغمبر اعظم کے فرزند, یہ اس پیغمبر کی شان پروردگار عالم نے بیان کی. یہ کلام اللہ کا کلام ہے, خالق کائنات کا. وہ گواہی دے رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر, آپ اخلاق کی عظمتوں پہ فائز ہیں. پیغمبر کا اخلاق کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, آخری پیغمبر ہیں, لہذا آپ کا اخلاق قیامت تک کے لیے وہ اخلاق ہے کہ جس اخلاق سے انحراف ممکن نہیں ہے. اس کے سوا کوئی اخلاق ایسا نہیں ہے جو نجات دہندہ ہو. اخلاق پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر کا اخلاق نجات دہندہ. ایک اس اخلاق پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم چند نکات چند اشارے بیان کر دیا کرتے ہیں, کچھ واقعات بیان کر دیا کرتے ہیں, یہ تبرکن نہیں ہوا کرتے بلکہ پیغمبر کا اخلاق نجات دہندہ اخلاق ہے. اسی اخلاق کو اپنا کے جہان بشریت اور ہمارا معاشرہ نجات حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اخلاق کی جزیات ابھی کچھ اشارے گزشتہ تقاریب میں ہوئیں. اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے پیغمبر کے لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جس کے لیے خالق کائنات یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا, یہ وہی بولتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے اسے وہی ہو, اس کا کلام وہی کے مطابق ہے. لہذا پیغمبر کے تمام فرامین گویا وہ پروردگار کے فرامین ہیں. یعنی پروردگار مفہوم پروردگار کا ہے, الفاظ پیغمبر کے. حدیث کی تعریف ہم یہی کرتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث وہ ہے, حدیث اسے کہتے ہیں کہ الفاظ پیغمبر کے مگر مفہوم مفہوم الہی ہے. اگر الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوں تو پھر وہ آیات کہلاتی ہیں, وہ آیات الہی ہو جاتی ہیں. کیونکہ پروردگار خود فرما رہا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو اپنی کسی اور پیغمبر کے لیے گواہی نہیں ہے, یہ صرف حضرت ختم مرتبت کے لیے گواہی ہے کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. یعنی پیغمبر کی پوری حیات میں جو آپ کی گفتگو اور کلام ہے کسی بھی حوالے سے وہ اللہ کی جانب سے ہے, اللہ کا کلام ہے گویا الفاظ پیغمبر کے اندر. ایک یہ مقام پیغمبر ہے. بنیادی بات جو ابھی مجھ سے پیشرو محترمہ عالیہ امام صاحبہ نے جو
آپ کی خدمت میں آخر میں جو اشارے کیے خصوصاً, آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, انسان کو پروردگار عالم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہدف خلقت انسانی ہے اللہ کی بندگی. ہم خود اپنے پیغمبر کے لیے گواہی دیتے ہیں, اشہد ان محمدنا عبدہ ورسولہ, عبدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں, رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں. خود جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قوم نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی جانب ایک دوسری نگاہ سے دیکھا کہ مریم تم نے یہ کیا کیا, تمہارے خاندان میں تمہارے پیشوا سے پہلے کوئی ایسا نہ تھا, یہ جناب مریم نے حکم پروردگار سے بچہ اس امت کے سامنے رکھ کے اشارہ کر دیا جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو. تو آپ دیکھیے جناب عیسیٰ نے, یہ قرآن گواہی دے رہا ہے جناب عیسیٰ کے لیے, جناب عیسیٰ سے جو نقل کیا الفاظ جناب عیسیٰ نے اس امت گویا ہوئے اسی عالم طفلی میں, اور فرمایا انی عبداللہ. سب سے پہلی بات جناب عیسیٰ نے بھی یہ کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اگر بندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. پیغمبر کے لیے بھی ہم پہلے بندگی کی گواہی دیتے ہیں پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں. جناب عیسیٰ بھی فرما رہے میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ, اگر اللہ سے رشتہ نہیں تو پھر کچھ بھی ہو تم کچھ بھی نہیں. ساری حیثیت ہی اس وقت ہے انسان کی جب اس کا اپنے پروردگار سے, اپنے رب سے رشتہ ہو. اگر رب سے رشتہ نہیں تو تم کچھ بھی بن جاؤ دنیا میں, مگر تم کچھ بھی نہیں ہو پھر, کیونکہ اس رب سے رشتہ نہیں ہے. پیغمبر اعظم بھی ان کے لیے گواہی دے رہے ہیں ہم اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہی ہمیں تعلیم دی گئی. جناب عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کتاب کے بارے میں بعد میں بیان کیا, نبی بنانے کے بارے میں بعد میں بیان کیا, پہلے اپنی بندگی کی گواہی دی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آج جناب مولانا امیر المومنین نے بھی, میں جس مطلب کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں ان چند مطالب کے درمیان میں, وہ کہ جناب امیر المومنین سے ایک فرمان منقول ہے پیغمبر کی بعثت کے لیے, کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے. ساری مشکلات کی بنیادی وجہ, بنیادی سبب یہ کہ آج ہم بندوں کی بندگی میں لگ گئے, چاہے وہ لیڈر کے نام پہ ہو, چاہے وہ کسی سردار کے نام پہ ہو, پڈیرے کے نام پہ ہو, سرکار کے نام پہ ہو, فلاں کے نام پہ ہو, گونا گونا ناموں سے ہم بندوں کی بندگی میں لگ گئے ہیں. بندگی صرف اللہ کے لیے, اطاعت اللہ کی. اگر اللہ کی نافرمانی میں والدین بھی اگر حکم دے رہے تو ان کی اطاعت بھی پھر واجب نہیں ہے. اگر اللہ کی مرضی, اللہ کے حکم کے خلاف اگر والدین بھی حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں, جو کہ اللہ نے واجب قرار دی ہے, مگر اللہ کی نافرمانی میں ان کی بھی اطاعت واجب نہیں ہے. مجھے آج بتائیے کیا یہ معیار ہے زبان کی بنیاد پہ, علاقوں کی بنیاد پہ, قومیت کی بنیاد پہ, ان مختلف بنیادوں پہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا. اسلام کو پیچھے کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ابھارا جاتا ہے, قومیات کو ابھارا جاتا ہے. قومیات سے مراد قومیت, نیشنلزم اپنی جگہ پر ہے, مگر جو لسانی بنیاد پہ, علاقائی بنیاد پہ, یہ تمام ہمیں لے جاتے ہیں اللہ کی بندگی سے دور. یہ تینوں ہستیاں جن کا میلاد ہے, یہ کمال بندگی پہ فائز ہستیاں ہیں. ہم اللہ کے بندوں کا میلاد بنا رہے ہیں, ان ہستیوں کا میلاد بنا رہے ہیں کہ جو کمال بندگی پہ فائز ہیں, اور ان کے پیغام پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. آپ دیکھیے ایک اور مسئلہ آج جو پیدا ہوا ہوا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, محترمہ نے اشارہ کیا, آج بنیادی سبب یہی ہے کہ جب سے آپ دیکھیے انقلاب اسلامی رونما ہوا ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر, اور بیداری اسلامی پیدا ہوئی, اور عالم اسلام میں چوں چوں بیداری بڑھتی جا رہی ہے, استقبالی قوتیں پریشان ہو گئی ہیں, کیونکہ اصل اسلام, خالص اسلام سامنے آ رہا ہے. پوری دنیا تشنا ہے, پوری دنیا کے پاس اخلاقی نظام نہیں ہے, پوری دنیا کے پاس اقتصادی نظام نہیں ہے, یہ سود پہ مبنی نظام ہے, ظلم پہ مبنی نظام ہے, یہ کوئی نظام نہیں ہے, یہ ظالمانہ باجگیری ہے, یہ ایک لکھت پڑھت کے ساتھ باجگیری ہے, جو جبر کا نظام ہے. کوئی خوشی سے ٹیکس نہیں دے رہا, جبر کے ساتھ لے جا رہا. ابھی مزید بھی آپ اپنے مملکت میں بھی خبر آئی ہے کہ ابھی مزید نہ جانے کتنا ٹیکس آئے گا, اور یہ غیروں کے کہنے پر. اقتصادی نظام دنیا کے پاس نہیں ہے, پوری دنیا میں کوئی مکتب نہیں دے سکتا. اسلام نے وہ اقتصادی نظام دیا, اسلام کی تعلیمات وہ ہیں جو نجات دہندہ ہیں تمام معاشی مشکلات سے. ہم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں مگر اسلام کی دامن میں پناہ بھی نہیں لینا چاہتے, اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا بھی نہیں چاہتے, اسلام کی دی ہوئی راہوں پہ عمل کرنا بھی نہیں چاہتے, مگر نجات بھی چاہتے ہیں. بڑا تضاد ہے ہماری چاہتوں میں, ہم تضاد کا شکار ہیں, تضاد کا معاشرہ ہے ہمارا, متضاد کیفیتیں ہماری. ایک خط پہ اس قوم کی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ایک نہیں ہے, مختلف بنیادیں. ہم سب تقسیم ہیں, ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, مگر ہم تقسیم ہیں, حقیقت فکری اعتبار سے تقسیم ہیں. یہ کوشش ایک بہترین کوشش ہے اور لائق عزت تحسین ہے, تعریف ہے. اور میں آپ سب کے ساتھ دعا کہوں کہ پروردگار ان بہترین پاکیزہ کوششوں میں ان ذمہ داران کو سب کو کامیابی عطا فرمائے. ایک خط پہ ایک فکر کے ساتھ تربیت کرنی ضرورت ہے. نظام ہے کہ قرآن نے فرقہ وارانہ باتیں نہیں کی, قرآن نے فرقہ نہیں بنایا, قرآن نے انسانیت کو تقسیم نہیں کیا, قرآن نے جمع کیا ہے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو جمع کیا ہے. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہیں بھائی بھائی بنایا, جن سے ایک دوسرے کا جان مال عزت ناموس محفوظ نہیں تھی, ایک دوسرے کا محافظ بنا دیا, ایک دوسرے کے اموال میں شریک بنا دیا. آپ دیکھیے تو صحیح, قرآن راہ حل لے کے آیا جہانی بشریت کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس, قرآن خود کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ کو پیغمبر مگر تمام انسانوں کے لیے. یہ صرف چند ایک خطے کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے, اسلام جہان بشریت کے لیے. اس اسلام کو آج بگاڑ کے جو تصویر پیش کی جا رہی ہے, داعش نامی اور القاعدہ نامی, طالبان نامی, یہ مختلف قسم کے بنا کے اور ایسے اسکول آف تھاٹس بنا کے کہ جو اسلام کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی ایک خیانت کر رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام سے تو نسبت دیتے ہیں مگر اسلام کی وہ تصویر پیش نہیں کر رہے جو قرآن نے دی ہے اور جو پیغمبر خدا کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے. آپ اس کی جنگ دیکھ رہے ہیں, میں زیادہ تفصیل مل جاؤں گا, کیوں سب آپ ماشاءاللہ بافہم اور اہل خیرت افراد ہیں اور حالات پہ نظر رکھے میں. آپ دیکھیے میں کتنے طریقے سے تقسیم کیا جا رہا ہے. آج فتنہ پیدا ہی 34 ملکی اتحاد جو بنایا گیا اور اس کا تاثر یہ دیا گیا جا رہا ہے کہ جناب یہ خلاف ہے. آپ دیکھیے گا یہ آج ابھی قبلہ سے بات بھی ہو رہی تھی, یہ اتحاد ہمیں اور مزید شدید تکالیف کا اور ظلم و ستم کا شکار کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. اب کسی بیرونی ٹروپس کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور فوج کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمارے درمیان سے ہم آپس میں لڑنے کے لیے جو ہے انہیں تیار کیا جا رہا ہے. اور بڑی خطا ہوگی اگر مسلمان اس کا شکار ہو گئے اور نہیں فہمے نہیں سمجھے دشمن کی اس چال کو. پیغمبر خدا کا پیغام ہو یا جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہو, اللہ کے تمام انبیاء امن کا پیغام لے کے آئے تھے, محبت کا پیغام لے کے آئے تھے. دعوت تھی, دعوتی عمل ہے, دین کا عمل دعوتی عمل ہے, انسانیت کا عمل ہے, اخلاق کے ساتھ ہے. ہماری نگاہیں بدل گئی ہیں, ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ فلاں ہے. ہم ایک میں نام لینا ضروری نہیں ہے, یعنی مختلف نگاہوں سے دیکھتے ہیں, ہم قرآنی نگاہ سے نہیں دیکھتے, اس لیے کہ قرآنی نگاہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. پیغمبر خدا جناب عیسیٰ کو یا قرآن جناب عیسیٰ کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, ہمیں اپنے مسیح برادران کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. پیغمبر خدا کی تعلیمات میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. پیغمبر کے سچے اصحاب جن کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے پیغمبر کے بعد, ان کی سیرت میں دیکھیے انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا, آج ہمارا رویہ دوستوں کے ساتھ کیا, اپنے سگوں کے ساتھ. آپ دیکھیے کتنا تبدیل ہو گیا, اشارے ہو چکے آپ کی جانب, یہ آپ کی خدمت میں میں سے اشارہ کروں. یہ تمام جو مشکلات تھیں ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہم دیکھتے ہیں. اب میں جو ایک اشارہ آخر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ رہ جائے جلدی میں, وہ یہ کہ ابھی مدرما نے اشارہ کیا تھا جہالت کے حوالے سے, یہ بات سمجھنے کی ہے. جہالت دو قسم کی ہے, ایک جہالت ہے علم کے مقابلے میں, توجہ کیجیے گا, ایک جہالت ہے علم کے مقابلے میں. وہ جہالت جو علم کے مقابلے میں ہے اس سے خطا ہوتی ہے. اگر وہ علم نہ ہو آپ کے پاس تو آپ جہالت کی بنیاد پہ خطاؤں کا شکار ہوں گے, اپنی پریکٹیکل لائف میں خطا کر جائیں گے, خطائیں ہوں گی آپ سے, اور پھر آپ کہیں اوہ سوری مجھے پتا نہیں تھا, اوہ سوری مجھے پتا نہیں تھا, مجھ سے غلطی کو معذرت چاہتا ہوں. یہ وہ ہے جو علم کے مقابلے میں جہالت ہے. مگر اگر عقل کے مقابلے میں خطا ہو تو وہ جہالت جو عقل کے مقابلے میں سوری جو جہالت عقل کے مقابلے میں ہے اس سے جرم ہوتا ہے. عقل کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ مجرم بنا دیتی ہے. جب انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا تو اللہ کی بندگی نہیں کرتا, کیونکہ عقل کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا میلاد شامل ہے, حضرت نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن ومکتو سبا به الجنان, عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے اور دونوں جہاں کی سعادت کسب کی جاتی ہے. عقل کبھی انسان کو مجرم نہیں بناتی, اسے جرم نہیں کراتی. جب عقل کے مقابلے انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا, تعقل نہیں کرتا, تو عقل کے عدم استعمال کی وجہ سے جس جہالت کا شکار ہوتا ہے تو پھر جرم کا راستہ وہیں سے کھلتا ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ تعلیم و تعلیم 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 نہ ہونے کی وجہ سے خطائیں ہوں گی اگر تعلیم نہیں ہوگی. مجرم نہیں بنتے, مجرم بنتے ہیں پڑھے لکھے آج کیا رشوت نہیں دے رہے, پڑھے لکھے کہ آج سودی نظام کو پروموٹ نہیں کر رہے, پڑھے لکھے کہ آج بے حجاب اپنی ناموس کو لے کے نہیں نکل رہے, پڑھے لکھے کہ آج طرح طرح کے جرائم نہیں کر رہے. ابھی جو پکڑے گئے سانحہ صفورہ کے کتنے پڑھے لکھے نوجوان تھے, یہ تو جاہل نہیں تھے, یہ تو تعلیم یافتہ نوجوان تھے, مگر کتنی بڑی جنایت, کتنا بڑا جرم کیا, ایک کمیونٹی کو کس طرح انہوں نے قتل عام کیا, یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ تو جاہل نہیں تھے. جہالت نہیں ہے سبب, علم کے مقابلے میں جہالت خطا کرواتی ہے, مگر عقل کے مقابلے میں یہ اپنی عقلوں پہ نہیں تھے, انہوں نے تعقل نہیں کیا کہ یہ کس لیے پیدا کیے گئے, اپنی خلقت کا ہدف اسے اس پہ تعقل نہیں کیا, کون ان کو استعمال کر رہا ہے اس پہ استعمال, عقل کی اگر یہ پیروی کرتے اور خواہش نفس کے اوپر نہ چلتے تو کبھی جرم نہ کرتے. اگر معاشرے سے ہم جرائم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو عقل کو غالب کریں, خواہشات کو مغلوب کریں, یعنی اپنے نفس کو قابو میں کریں اور عقل کی حاکمیت پیدا کریں. یقیناً میرے پاس بھی جو بزرگان موجود ہیں جو آپ کو جو ہے انشاءاللہ مستفیض کریں گے, یہ چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. خدا اس عبادت کو قبول کرے انشاءاللہ, اور ہمیں ان کی تعلیمات پر اور ان کی سیرت پہ زیادہ زیادہ عمل کرنے کی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.